إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. میرے محترم بھائیو، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم جمع ہیں، یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے اور اس کا احسان ہے کہ ایک ایسے موضوع کے سننے کے لیے اور اس پر غور کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں جو ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے. ایک انسان کو اللہ تعالی نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر کرے، کوشش کرے. دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو غفلت کے ماحول میں ڈالا ہے، چیزیں، دنیا کا ماحول، تجارت، بیوی، بچے، کاروبار، دنیا کی خوبصورتی اس کو اللہ تعالی سے غافل کرتی ہے. اللہ نے انسان کو اس غفلت کے ماحول میں ڈالا ہے تاکہ ان غفلت کے پردوں کو ہٹا کے وہ اللہ تعالی کی طرف بڑھے. ایک انسان چاہے یا نہ چاہے، ایک دن آنے والا ہے اس کو اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. ایک دن آنے والا ہے جس میں اس کی سانس اکھڑ جائے گی، اس کی زندگی جس کو وہ گویا کہ ہمیشہ کی زندگی سمجھتا تھا اور صرف اس کو دوسرے ہی لوگ مرتے دکھائی دیتے تھے، ایک دن آنے والا ہے کہ خود اس کا بھی نمبر لگے گا. بیوی، بچے، رشتہ دار، کاروبار، مال، دولت، گھر، رشتہ دار، دوست، سب چھوٹ جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور پھر تم کو پلٹا کے ہمارے ہی پاس پیش کیا جائے گا. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. تو ایک پلٹنا اور لوٹنا موت کے بعد ہے. کہ کتنا بھی انسان اللہ سے بھاگے، اپنے پیدا کرنے والے سے بھاگے اور پابندیوں سے بھاگے، منمانی کرے، آزادی سے جیے، جو چاہے کرے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ دوڑتے دوڑتے اس کو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے اٹھا کر لے جائے گا. یہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے. ایک دن آنے والا ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے اللہ کی طرف بڑھے. دیکھیں، مرنے کے بعد تو اس آدمی کو اٹھا کے فرشتے لے جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف یہ لوٹایا جانا اس کی مرضی سے نہیں ہوگا. اس کو پکڑ کے لوٹایا جائے گا، اس کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. لیکن دنیا میں اگر آدمی اللہ کی طرف پلٹا ہے، اس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع تھا، وہ اپنی سوچ، اپنے دل اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا بڑھنا اللہ کی طرف تھا، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسان کامیاب ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اللہ کو بھول کے، اللہ کے دین کو بھول کر، اللہ کی مرضی پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنی منمانی کے راستے پہ دوڑتا رہے، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ناکام ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اس کی پکڑ تو ہوگی ہوگی، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس پر اللہ کی طرف سے بعض اوقات عذاب آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے مڑ کے بھاگا ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں دوڑا، اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف دوڑے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف بڑھے، لیکن یہ پیٹ پھیر کے، منہ موڑ کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے دوڑا ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے ہاتھ پاؤں دیے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، اپنے دل کی بات بیان کرنے کے لیے زبان دی، رہنے کے لیے پوری اتنی ساری دنیا دی جس میں اس کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، لباس کا، دواؤں کا، ہوا کا، پانی، ہر چیز کا انتظام کیا۔ اب ایک آدمی جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انتظام کائنات میں کر رکھا ہے، اگر وہ آدمی اللہ تعالی کو بھول جائے تو اس سے زیادہ ناشکری کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں تو پکڑ ہے، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے بعض اوقات اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان پر نہیں چھوڑ دیا کہ دیکھیں اس کو معلوم ہو تو یہ خود آئے، ہم بتائیں گے نہیں، اس کو خود سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان پر چھوڑ دیا، جس کو خود سے سمجھ میں آیا وہ اللہ کی طرف بڑھے گا، نہیں آیا سمجھ میں تو اس کو مجرم بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسا اللہ نے نہیں کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالی نے ایک لمبا سلسلہ اپنے رسولوں کا انسان کی رہبری کے لیے، اس کو راستہ دکھانے کے لیے جاری کیا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہر دور میں نبی لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے انسان آتے رہے۔ ان لوگوں نے جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، انہوں نے انسانوں کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد دنیا میں کھونا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہونا ہے، تم اس لیے نہیں آیا ہو کہ دنیا میں کھا پی کے خوش ہو جاؤ پھر ایک دن مر جاؤ، تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ تم اپنی خوشی سے زیادہ اللہ کی خوشی کی فکر کرو، کیونکہ ایک مرتبہ اگر اللہ کو تم نے خوش کر دیا اور اسی پر تمہاری موت ہو گئی تو پھر مرنے کے بعد ایک اور بڑی کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اس زندگی میں اگر اللہ تم سے خوش تھا، اگر اللہ تم سے راضی تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنا تم کو دے گا کہ کبھی بھی تم ناراض نہیں ہوگے، کبھی تم کو کمی کا احساس نہیں ہوگا، اتنا کچھ اللہ دے گا، تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ملے گی۔ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہے، ڈگری مل گئی، چار دن خوش پھر غم، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ۔ بزنس چل گیا بہت خوش، پھر کوئی بیمار پڑ گیا پورا دواخانے میں پیسہ چلا گیا۔ دنیا میں خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، راحت کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہے، کامیابی کے ساتھ ناکامی کے جھٹکے بھی آتے رہتے ہیں. دنیا میں ایک چیز کنٹینیوسلی چلے نہیں ہوتا ہے, سانس بھی نہیں ایک دن بند ہو جاتی ہے. ایک آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں ہمیشگی کی خوشی کی, ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے کی تمنا کرنا پاگل پن ہے, جھوٹ ہے. سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو آپ سے کہے کہ آپ دنیا میں کبھی غمگین نہیں ہو سکتے. وأنه هو أضحك وأبكى, اللہ نے کہا وہی ہے جو ہنساتا ہے رلاتا ہے. دنیا میں ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے. کیا ایسی زندگی ممکن ہے کہ جس میں انسان کو کبھی غم نہیں آئے گا؟ آدمی دنیا میں ڈھونڈے دائیں بائیں آگے پیچھے, اپنے پاسٹ میں دیکھے, اپنے فیوچر میں دیکھے, دنیا میں لوگوں کو دیکھے, تو کبھی ایسا لگتا نہیں کہ ہمیشہ کی خوشی انسان کو مل سکتی ہے. بعض اوقات اپنے پاس سب کچھ ہو کے بھی دوسروں کے غم کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتا ہے. باپ ہے, صحت مند ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, پیسہ ہے, ڈگری ہے, عزت ہے اس کے پاس, سماج میں ہولڈ ہے اس کے پاس, لیکن بیٹا ایسا ہو گیا, بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے, بچی بیمار ہے, ایڑیاں رگڑ رہی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کی ساری خوشی غم میں بدل گئی. دنیا میں الٹیمیٹ ہیپینس, کامل خوشی کا تصور کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ افیم کی طرح ہے, یہ نشے کی طرح ہے جو ایک آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے ہاں دنیا میں ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا ایسا. ہاں مرنے کے بعد اس کی پاسبلٹی ہے, مرنے کے بعد اس کا امکان ہے, لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم کو خوش رہنا ہے یا خون کے آنسو بہانا ہے, یہاں ہم کو چننا ہے. اس کی چوائس یہاں ہم کو کرنی ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو کیسی زندگی چاہیے. وہاں مرنے کے بعد جا کے چوائس ختم ہو جاتی ہے. جیسے مر گیا, آپ بتائیے چوائس ہوتی ہے آدمی کی؟ کوئی مرا ہوا آپ کو کہتا ہے مجھ کو ایسے کپڑے پہناؤ, مجھ کو فلاں قبرستان میں دفن کرو, میرے ساتھ ایسا معاملہ کرو, تھوڑا آہستہ لے کر چلو, کوئی مرنے والا کچھ بولتا نہیں ہے. مرنے والے کی چوائس ختم ہو جاتی ہے. چوائس اس وقت تک ہے, انتخاب کا حق اور استعداد اور قدرت اس وقت تک ہے جب آدمی کا سانس چل رہا ہے, وہ زندہ ہے. اور ابھی آپ کرسی سے اٹھنے سے پہلے بھی مر سکتے ہیں. میں کرسی سے اٹھنے سے پہلے, اگلا جملہ بولنے سے پہلے مر سکتا ہوں. یہ احساس اگر واقعی ہم کو ہو جائے تو آدمی کبھی بھی اپنے دل کو اللہ سے نہیں پھیرے گا, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع میں رہے گا, اللہ کی طرف پلٹے گا. دنیا میں ہم کو چوائس ہے مرنے سے پہلے کہ ہم چنیں, ہم کو خوشیوں کا راستہ چننا ہے یا مصیبت اور غم کا راستہ چننا ہے. کیونکہ خوشی پانے کے لیے, خوشی کے لیے راستہ ہے. آپ کو کہاں جانا ہے, آپ راستہ چنو, آپ وہاں پہنچو گے. راستہ ہم کو چننا ہے, ہم کو منزل اپنے آپ مل جائے گی, لیکن راستہ ملنے کے بعد اس پر چلتے رہنا ہے اور بیچ میں آنے والی گلیوں میں گھسنا نہیں ہے. راستہ مل گیا, راستے پر چلتے 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 رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے, اللہ اس کو برابر خوشیوں والی دنیا جنت میں لے جائے گا, وہ جنت ہے. دنیا میں ہم کو چننا ہے, دنیا میں ہم کو انتخاب کرنا ہے کہ ہم وہ راستہ چنیں جو اللہ تک لے جاتا ہے, اللہ کی خوشی تک لے جاتا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک لے جاتا ہے. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. جنتی کیا کہیں گے؟ بہت تعریف کے لائق ہے اللہ تعالی جس نے ہم سے سارے غم کو دور کر دیا. دیکھیے پہلا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جنت میں. جنت میں جانے کے بعد, دنیا کے بعد, مرنے کے بعد, قیامت آئے گی, قیامت کے بعد کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد ان کا کیا تاثر ہوگا, کیا رسپانس ہوگا؟ جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. غم دور, وہی غم جس کی وجہ سے کتنے نوجوان شراب اور نشے میں دھت ہیں, وہی غم جس کی وجہ سے کتنے لوگ پہاڑوں سے کود کے گھر کی چھت سے لٹک کے پھانسی لے رہے ہیں, کوئی پانی میں کود کے جان دے رہا ہے, کوئی ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو لٹا دے رہا ہے, ٹرین میرے اوپر سے چلی جائے, وہ غم جس کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے, جو ساری خوشیوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. جنت میں غم نہیں ہے, جنت میں خوشی ہی خوشی ہے, اور جنت میں تھکن نہیں ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا من لغوب, جنت میں ہمارے لیے کوئی تھکن نہیں ہے. جنتی کہیں گے کوئی تھکن نہیں, اب تھک رہے ہی نہیں, ہم لوگ کھارے 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 تھک رہے ہی نہیں, جتنا بھی مزہ اٹھاؤ تھکن ہی نہیں. یہاں تو آدمی کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے, پسینہ پسینہ ایک دم سانس پھولنے لگتا, بس تھک گیا, دل نہیں بھرا لیکن تھک گیا. گھوم پھر کے پکنک کے لیے جائیں گے, چلو گھوم رہے, یہاں گھوم رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے, گاڑی میں گھوم رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے, تھک گیا, سر دکھنا شروع ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی. دنیا کی سیر اور دنیا کے کھانے پینے, دنیا کا انجوائمنٹ, ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا جسم تھکتا ہے, اور جسم نہ تھکے تو آدمی کا دل بھی تھک جاتا ہے. ایک ہی لذت بار 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 آدمی کو ملتی رہے, آدمی بور ہو جائے گا. لا یمسنا فیہا نصب, یہاں ہم کو تھکن نہیں, فزیکل ایکزرشن یا فزیکل فٹیک جس کو آپ کہتے ہیں, جسمانی تھکن نہیں, جنت میں نہیں ہے. اور بورڈم, بور ہو گیا, روز بریانی کھائے تو ایک بار آدمی کیا بولتا ہے, دال لاؤ آج بس ہو گئی بریانی. لذیذ چیز بھی تکرار کی وجہ سے اس کی لذت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. دنیا دیکھیے کتنی عجیب ہے, دنیا میں ایک لذت والی چیز بار بار بھی ملے تو تکلیف بن جاتی ہے, اور یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے. جنت میں نعمتوں کو بار بار جب جنتیوں کو دیا جائے گا تو آدمی سوچے کہ وہاں بھی تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, نہیں وہاں نہیں ہوگا. ولا یمسنا فیہا من لغوب, جنتی کہیں گے کہ یہاں پہ تو ہم کو بور ہی نہیں ہو رہے, ہم کتنا اچھا لگ رہا ہے, اور کتنی بڑی زندگی ہے. وہ آپ کو گنتی چھوڑ دینا ہے, اگر آدمی جنت میں چلا جائے اس کو عمر کے اعتبار سے گنتی چھوڑ دینا ہے, اب کوئی گنتی نہیں ہے. جنتی کے لیے گنتی کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیشہ 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 کی زندگی. یہاں 30 سال کا ہو گیا, پھر 40, پھر آئینے میں دیکھا یہاں سفید یہاں سفید, یہاں بھی تھوڑا سفید, کبھی اس کو پہلے دکھائی دیتے ہیں بال, کبھی سر کی مالش کرتے ہوئے بیوی بتا دیتی دیکھو, اور یہ جھٹلاتا ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا, ہے میں بتاتی ہوں آپ کو سفید بال آپ کا. بڑھاپا آ گیا چہرے پر, جھریاں دھیرے دھیرے دھیرے, وہ ساری زیب و زینت و رنگت, چہرہ ہاتھ پاؤں دانت کان ناک آنکھ سب جواب دے دیتے ہیں. بستر موت ختم, اس کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ؟ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم کو اللہ نے اس سے اچھی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے, ایک بہت اچھی زندگی ہے, اس زندگی کے پانے کے لیے یہ زندگی دی ہے. اور کتنا پاگل آدمی ہے کہ جو اس زندگی کو موج مستی میں ختم کر دے اور آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کرے. کوئی بادشاہ کسی سے کہے یہ 5 منٹ لے لو اور جیسا میں بولتا ہوں ویسا کرو, زندگی بھر کے لیے میں تم کو ایک علاقے کا بڑا بنا دوں گا, وہاں کا تم کو میں سردار بنا دوں گا, تھوڑی دیر کے لیے تم نے یہ کرنا ہے. اب یہ محل میں دیکھ رہا ہے کہ کبھی سونے کی کرسی پہ بیٹھنے ملا نہیں اپنے کو, کام چھوڑ کے وہ کیا کر رہا ہے, بادشاہ کے محل میں گدوں پہ بیٹھ رہا ہے. یہ بعد میں ملنے والا نہیں اپنے کو, بادشاہ کے محل میں آج آئے ہیں, پانچ منٹ کے لیے ٹائم ملا ہے, چلو گدی پہ بیٹھ کے ٹائم مزہ لے لو. پانچ منٹ ختم ہو گئے, بادشاہ کے حکم پورا نہیں کیا, اب یہ گدی بھی نہیں ملے گی اور دوسری جو بڑی ملنے والی تھی زندگی بھر کے لیے وہ بھی نہیں ملے گی, کیونکہ وہ نہیں کیا جو بادشاہ نے کہا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایک معمولی بادشاہ کا حکم توڑنا حکم توڑنا ہے, اور اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے سامنے بادشاہ فقیر ہیں. آپ بتائیے وہ کتنا بڑا ہے, اس کے حکم کی کتنی قدر آدمی کر رہا ہے. جو وقت مہلت ملی ہے بہتر زندگی پانے کے لیے, ایک ایسی زندگی جس میں انجوائمنٹ ہے خوشیاں ہیں, اس کے پانے کے لیے تھوڑا تھکو یہاں اور جھکو اللہ کے سامنے, اپنے آپ کو جھکاؤ, اپنے دل کی تمناؤں کو قربان کرو, تھوڑا چھوڑو تاکہ زیادہ ملے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے, کل کا دیکھیں گے, کل آج آج نقد کل ادھار, آدمی کل کے اوپر بھروسہ نہیں کر پاتا ہے اور آج ہی کو خوب اس میں مزہ کرتا ہے, یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا نام مجرمین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے, اس نے کام نہیں کیا, اس نے اللہ کی مرضی پوری نہیں کی, اس نے اپنی منمانی کی, اس نے اپنی چاہت کو پورا کیا اللہ کی نہیں. اور دنیا کس لیے دی گئی ہے, دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے, جاؤ تم کو چاہت دی گئی ہے لیکن اپنی چاہت نہیں, تم کو اللہ کی چاہت پوری کر کے آنا ہے. بس پوری زندگی کا امتحان یہ ہے, پوری زندگی کا امتحان یہ ہے. میرا دل ایک بات کہہ رہا ہے کہ مجھ کو یہ کرنا چاہیے, میرا دل مجھ کو ایک طرف کھینچ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کا راستہ ہے, اللہ کی شریعت ہے. اپنے دل کے پیچھے جانے کی بجائے, اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے پیچھے جانے کی بجائے, میں اپنے آپ کو اس راستے سے باندھ کر رکھوں جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے. پوری زندگی میں ہمارا یہ امتحان ہے. اب کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے تو قیامت کے دن معلوم پڑے گا, لیکن ابھی ہم سانس لے رہے ہیں, ابھی موت آئی نہیں ہے, ابھی موقع ہمارے پاس ہے. اور دیکھیے ساری باتیں آدمی کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, اپنی جگہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو ہاتھ بھی نہیں ہلانا ہے اور پاؤں بھی نہیں ہلانا ہے. سب سے پہلے دل کی سطح پر آپ کو انتخاب کرنا ہے. ایک آدمی پہلے سوچتا ہے, اس کی سوچ کی سطح پر اس کی منزل طے ہوتی ہے. دل میں ارادہ کرنا ہے مجھ کو کیا کرنا ہے, دنیا کھیل تماشے میں مجھ کو اپنی زندگی بتانی ہے یا ایک مقصد کے تابع ہو کر جینا ہے, آدمی کو سوچنا ہے. جس آدمی نے یہ مقصد رکھا کامیاب ہے, جس کا مقصد ہی غلط ظاہر بات ہے اس کے قدم بھی غلط جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی کو دنیا ایسی ملی ہے جس میں خوشی بھی ہے, یہاں پر غم بھی ہے, یہاں پر پریشان بھی ہے, راحت بھی ہے. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی میں یا تو ہمیشہ کے لیے خوشی یا پھر ہمیشہ کے لیے مصیبت. یہاں اگر صحیح جیا وہاں اچھی زندگی ملے گی, یہاں اگر برا جیا وہاں بری زندگی ملے گی. آدمی کو یہاں چننا ہے وہاں ملے گا. یہ جو موقع ہم کو چار دن زندگی کے ملے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں, لیکن ڈسپلن کس کا دیا ہوا, اس کا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس نے ہم کو زندگی دی ہے. جس نے زندگی دی, یاد رکھیے اس کو, جس نے زندگی دی ہے اس نے زندگی کا مقصد بھی دیا ہے. ہم زندگی اس کی لیں اور مقصد کسی اور سے لیں غلط بات ہوگی ہے. جس نے زندگی دی اسی کا دیا ہوا مقصد زندگی کا ہم کو لینا ہے, اور اپنے آپ کو پورا اس مقصد کے تابع کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. اتنا اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے لیے سمجھ لیجئے بیان ختم, اتنا بھی کافی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے صحیح بات ہے آج سے تو اپنے کو ایسا کرنا ہے, لیکن آدمی انسان انسان کا دل کیسا ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک کاغذ پڑا ہوا, اس میدان میں ہوائیں آتی ہیں, کبھی کاغذ یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے, آدمی کا دل بدلتا رہتا ہے, آدمی کی سوچ اپنے ماحول سے اثر لیتی رہتی ہے, اس کے ڈیسیجنز میں یس نو ہوتا رہتا ہے. پھر انسان کے پیچھے اور بھی مصیبتیں ہیں, انسان سب کچھ جاننے والا پیدا نہیں ہوا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, زیرو نالج کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, علم آدمی کے پاس نہیں ہے, اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اس کے لیے نالج کی ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی غلطیاں کرتا ہے, چاہے وہ ٹریفک کے بارے میں ہو, راستہ معلوم کرنے کے بارے میں ہو, یا پھر زندگی کے بارے میں ہو, کہاں جانتا ہے, اس کو راستہ ملنے میں بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتا ہے. کبھی انسان بھولتا ہے, اس کو یاد تھا کیا کرنا ہے لیکن بھول جاتا ہے. انسان کے پیچھے خواہشات نفس اور بھولنا, علم کی کمی, غلطی اور اس کا دشمن شیطان لگے ہوئے ہیں. شیطان نہیں چاہتا آپ سیدھے راستے پر جاؤ, آپ کو شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے, شیطان کو آپ بہت اچھی طرح سے دکھائی دیتے ہو, اور وہ جانتا ہے انسان کو کیسے گمراہ کرنا چاہیے. اس کے پاس ایک ترکیب نہیں ہے, دائیں سے موقع نہ ملے بائیں سے آئے گا, آگے سے موقع نہیں ملے پیچھے سے آئے گا. اور اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحیح کو غلط کر کے دکھا سکتا ہے, غلط کو صحیح کر کے دکھا سکتا ہے. ظاہر بات ہے بیچارہ بھولا بھالا آدمی جو جنت سے نکلا ہے شیطان ہی کی وجہ سے, اب بتائیے دنیا میں آنے کے بعد دھوکہ کھا سکتا ہے, اور شیطان دھوکہ دے گا. ان شیطان لکم عدو فاتقذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو. شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو, اس لیے دھوکے میں آ کر ایک آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے صحیح چیز کو غلط اور غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے, اچھے انسان کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیتا ہے, صحیح لوگوں کو غلط سمجھ لیتا ہے غلط لوگوں کو صحیح سمجھ لیتا ہے, گڑھے کو منزل سمجھ لیتا ہے اور منزل کو قید خانہ سمجھ لیتا ہے, بھلا کو بلا سمجھ لیتا ہے اور بلا کو بھلا سمجھ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے پھر بھی انسان کے لیے ایک اور راستہ رکھا ہے, وہ یہ کہ اگر ایک آدمی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اٹھے, قدم بڑھائے, چلے 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 پھر پھسل جائے اور دائیں بائیں مڑ جائے, تو اس کے لیے موقع ہے کہ نہیں, اللہ نے پھر بھی موقع اس کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے گڑبڑ کرے گا واپس آئے گا تو بھی لیں گے, اگر تو سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھٹک جائے تو اس سے غلطی ہو جائے, پھر بھی ایک موقع تیرے لیے ہے, اگر غلطی کے بعد تجھ کو احساس ہو جائے اور اللہ کی طرف تو بڑھے, اللہ تجھ کو قبول کرے گا. اگر علم نہیں ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر چلا گیا, معلوم ہونے کے بعد پھر اگر لوٹتا ہے سیدھے راستے پر تو بھی چلے گا, اگر جان بوجھ کے غلط راستے پر گیا ہے لیکن پھر لگا نہیں 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 یہ راستہ غلط ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے, سیدھے راستے پر چلنا چاہیے, دل بدلا, دنیا دل کی بدلی, احساس ہوا, پچھتاوا ہوا, پھر آیا سیدھے راستے پہ, تو اللہ ایسا نہیں کہے گا اب آ رہا ہے,
نہیں.
اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے, زندگی بھر غلط راستے پر چلتا رہا, مرنے سے پہلے احساس ہوا کہ میں غلط تھا, نہیں اب صحیح ہونا چاہیے, لاسٹ مومنٹس میں آخری اوقات میں ہوش حواس کے باقی رہنے کی حالت میں فرشتوں کے دیکھ لینے سے پہلے اگر ایک آدمی کہے میں غلط تھا اللہ معاف کر دے میں واپس آتا ہوں, اللہ اتنا رحم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے, وہ صحیح کو چنتا ہے یا غلط کو, اور غلط کو چننے کے بعد بھی مرنے سے پہلے پہلے وہ صحیح کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے. جو غلط پر مر جائے اس کے لیے غلط ہی جگہ منزل ہے, اور جو صحیح پر مرتا ہے چاہے زندگی غلط جیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا, ایک ایسی جگہ جس سے بہتر کا تصور امیجینیشن بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے, اس کو امیجن نہیں کر سکتا. جنت ہمارے امیجینیشن میں نہیں آ سکتی ہے, ہمارا امیجینیشن کی کیپیسٹی آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے کہ ایک آدمی جو فقیر ہے وہ تصور کر سکتا ہے میں بادشاہ ہوں, اتنا ہائی کوالٹی کا امیجینیشن ہمارا ہے. پیشنٹ اپنے آپ کو ایک دم صحت مند بھر کے ڈاکٹر بھی امیجن کر سکتا ہے, ہماری امیجینیشن کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, لیکن جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ سوچے کتنی اچھی جنت ہے, کس کے لیے ہے؟ جو جنت کے لیے واقعی کوشش کرے, جو غلط کو چھوڑ کے صحیح کی طرف آئے, جو غلط کو چھوڑ کے صحیح کی طرف آئے چاہے اس میں اس کی عزت کا خطرہ ہو, چاہے اس کے لیے کوئی بھی خطرہ ہو, چاہے اس کو کچھ بھی چھوڑنا پڑے اس کے لیے, چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی اس کو دینی پڑے, کیونکہ حق یوں ہی نہیں ملتا ہے, اس کے لیے آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے انسان کو بہت ہی بڑا فیصلہ زندگی کا کرنا پڑتا ہے. دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اپنے پرائے ہو جاتے ہیں, مال و دولت میں بہت ساری تجارتوں کا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کو اپنے جی کو مارنا پڑتا ہے, خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے, تب جا کر ایک آدمی واقعی اللہ کے ہاں حق والوں میں سے, سچائی کے راستے پر چلنے والوں میں سے ہوتا ہے. آئیے آج کے اس درس میں, اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی اتباع کی اہمیت دین میں کیا ہے, اور ایک آدمی کو زندگی میں جب بھی چننا ہو تو اس کو کیسے حق کو چننا چاہیے, ایک آدمی حق کو کیوں چنتا نہیں ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, حق کو چننے, سچائی کو چننے کے کیا فائدے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی میں سچائی کے سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کر لیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا عنوان ہے. میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اس کو ختم کرنے کی پوری پوری کوشش کروں. سب سے پہلی آیت جو میں نے ذکر کی, وہ انیبو الی ربکم واسلمو لہ, اللہ نے فرمایا اور پلٹو اپنے رب کی طرف, کہاں جا رہے ہو تم, واپس پلٹو. وہ انیبو الی ربکم, کہاں پلٹنا ہے, اپنے رب کی طرف جہاں سے تم آئے ہو, جس نے تم کو پیدا کیا, دنیا میں بھیجا ہے. وہ انیبو الی ربکم واسلمو لہ, پلٹو اپنے رب کی طرف اور اسی کے حکموں کے ماننے والے, اسی کے حکم پر چلنے والے ہو جاؤ, اس کے آگے جھک جاؤ, اس کے فرما بردار ہو جاؤ, اس کے حکموں کو مان لو. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے پلٹو, اللہ کی طرف سے سزا دنیا ہی میں آ جائے اس سے پہلے اس کی طرف پلٹو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ اس کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کی جائے. کہ عذاب آئے گا تو مدد نہیں ہوگی. ہاں عذاب سے پہلے اگر تم اللہ کی مدد چاہو, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے میں, اے اللہ تیری طرف بڑھنے میں مدد کر, تو اللہ مدد کرے گا. لیکن اللہ کو چھوڑ کے بھاگتا اگر ہے, گمراہی کے راستے پر دوڑتا ہے اگر, تو پھر اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو اس کا دوڑنا اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے, نہ خود اللہ اس کو بچائے گا نہ کوئی اور اللہ سے اس کو بچا سکتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ کی طرف مڑیں, یہاں وہاں نہیں بلکہ اللہ کی طرف چلیں اور اس سچائی کی طرف بڑھیں, پلٹیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ حق کے قبول کرنے کے اعتبار سے, اتباع کے اعتبار سے ہم کو کیا باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. واقعی ایمان والے, واقعی اللہ کو ماننے والا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی پر چلتا ہو. ہمارے اس مجمع میں کئی غیر مسلم بھائی بھی ہیں, اس لیے میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی کہ میں اتنا آسان بولوں کہ ان کو بھی انکلوڈ اس میں کروں, ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے, ان کی بھی سمجھ میں بات آئے. واقعی ایمان والے لوگ وہ ہیں, اللہ کو ماننے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق پر چلنے والے, لیکن جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو چھوڑ کے کسی اور چیز پر چلنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے, وہ اللہ کو ماننے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ محمد میں, ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, یہ اس لیے کہ جو لوگ انکار میں پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ انکار میں پڑے ہوئے ہیں وہ باطل, جھوٹ, دھوکا اور غلط پر چل رہے ہیں, وہ غلط کی اتباع کر رہے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کر رہے ہیں, وہ اس سچائی پر چل رہے ہیں جو خود ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے لیے بھیجی ہے. جو سچائی اللہ نے بھیجی ہے, جو علم, جو نالج, جو گائیڈنس اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس سچائی پر چلنے والے ہی ایمان والے ہیں, بلیورز ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اور اللہ کا یہی طریقہ ہے لوگوں کو مثالیں بیان کرنے کا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. تو ایک بات اللہ نے یہاں یہ بیان کی کہ ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں باطل کی نہیں, باطل کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ایک بنیادی نقطہ یاد رکھیں کہ ایمان والا ہمیشہ حق کے پیچھے چلتا ہے, باطل کے پیچھے نہیں. ہاں باطل پر چلنا کن لوگوں کا طریقہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان والے ہی نہیں ہیں وہ باطل پہ چلتے ہیں. باطل کا مطلب ہوتا ہے غلط, جھوٹ, دھوکا, فالس فوڈ. تو جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ باطل پر چلتے ہیں. دوسری بات, حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح بول رہا ہوں. حق ہے کیا؟ اتنی بھیڑ میں جس میں ہر آدمی اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے, صحیح کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ ٹروتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون, اور وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے, ریویل کی گئی ہے, بھیجی گئی ہے, وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, وہ زندگی گزارنے کے اصول جو اللہ نے خود دیے ہیں وہ حق ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق, جو تیرے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے. لیکن اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. معلوم ہوا کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے. ورنہ حق کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں, اور ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر مانتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح ہوں. لیکن صحیح وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع, وہ حق پر ہے. تیسری چیز, دنیا میں ہدایت پر کون ہے اور کس کو ہدایت ملتی ہے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہدایت کس کو ملتی ہے, سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے, گائیڈنس کس کو ملتا ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو, جس کے دل میں سیدھے راستے پر چلنے کی چاہت ہو. جب دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا ممکن کرتا ہے, پاسبل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ یجتبی اجتبا چننا, سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ایک کوئی کہے گا پھر اللہ تو اپنی طرف سے کسی کو بھی چنتا ہے, پھر ہمارا نمبر کب لگے گا؟ کوئی آدمی کہے میں گورا نہیں ہوں, میں کالا ہوں, حبشی ہوں, افریقہ کا ہوں, کوئی کہے گا میں ایسی ذات کا ہوں جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں, کوئی کہے گا میں غریب ہوں, پھر اللہ کس کو چنتا ہے؟ اللہ کس کو چنتا ہے؟ اللہ کا چناؤ کچھ بنیادوں پر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہے گا چنے گا, کوئی اللہ کو فورس نہیں کر سکتا ہے, کوئی اللہ پر زبردستی نہیں کرتا ہمارے لوگوں کو سیدھے راستے پہ, باقی سب ہمارے دشمن غلط راستے پہ اللہ ڈالو. کوئی آدمی اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, اللہ کی مرضی چلتی ہے, کسی کی نہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالی اپنی طرف بڑھنے کے لیے اس انسان کو ہدایت دیتا ہے, اس کو راستہ سجھاتا ہے, جس کو جو الیہ من ینیب, جو خود اپنے اندر سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کہ جس کے دل میں واقعی سچائی پر چلنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو سارا معاملہ یہاں آ کے ٹک جاتا ہے کہ دل سے, دل کی زمین پر جب ایک انسان فیصلہ کرتا ہے اللہ کے حق کو قبول کرنے کی, جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کرنے کی نیت آدمی کرتا ہے, اس کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین پر سیدھے راستے پر چلنے کی اس کو توفیق دیتا ہے. ہم کو دل میں ارادہ کرنا ہے, ہم کو سیدھا جانا ہے, ہم کو ٹیڑھا نہیں جانا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. لیکن انسان کو جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا, سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنے کے بعد بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک آدمی ہے, اس نے مثال کے طور پر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں اس کو یاد نہیں رہا. روزہ کس کو بولتے ہیں؟ صوم, عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. اور طلوع سحر سے لے کر صبح سویرے سے لے کر شام تک سورج ڈوبنے تک کھانا نہیں ہے. اب ایک آدمی روزانہ کھانے کی عادت ہے, پہلا روزہ ہے, دیکھا بیوی کچن میں کچھ بنا رہی, گیا اور جاتے ہمیشہ کی عادت ہے اس کی, اٹھا کے کھا لیا اور اخبار پڑھنے لگا. اخبار پڑھتے پڑھتے یاد ہے میں تو روزہ ہوں. اللہ کے دین میں ایسا ہے, انسان اگر بھول گیا تو کوئی گناہ نہیں, ایسا نہیں کہ بھول گیا تو بھول گیا, کیوں بھولا, ایسا نہیں. بھول گیا انسان بھولتا ہے, اللہ نے بنایا ایسا ہے, انسان کی غلطی اس میں نہیں ہے. تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ بھولنا انسان کی کمزوری ہے, وہ ارادے سے نہیں بھولا ہے, چلو بھولیں گے, ایسا بھولا ہو نہیں تو بھول گئے, آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کے, اس کو خود یاد نہیں کہ میں بھولا. پھر جب یاد آیا اس نے جو کچھ کھایا تھا تھوک دیا اس میں, اب یاد آ گیا اس کو, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, انسان بھولتا ہے. پھر لیکن اس نے اگر یہ سوچا چلو بھول گئے تھے, اب اتنا تو کھا لو, اب روزہ ٹوٹ گیا, اب گناہگار ہو گیا, اب اس کو واپس پلٹنا ہے سچائی کی طرف, اب اس کو واپس پلٹنا ہے روزے کی طرف. جب تک یاد نہیں تھا پوری روٹی کھا لیا تو بھی گناہ نہیں, لیکن یاد آنے کے بعد ایک لقمہ اٹھا کے اتنا ٹکڑا بھی منہ میں ڈال لیا, اب گناہگار ہو گیا. تو ایک آدمی اگر بھول جاتا ہے تو گناہگار نہیں, اسی طرح سے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی, وہ سمجھا سورج ڈوب گیا لیکن سورج نہیں ڈوبا تھا, فیصلہ کرنے میں اس سے غلطی ہو گئی, تو ایسے انسان پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطا غلطی, فیصلہ کرنے میں مسٹیک ہو جانا, انجانے میں غلطی ہونا, اس کو بھی معاف کر دیا ہے, اور اگر وہ بھول کے کچھ غلطی کر جاتا ہے یاد نہیں تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, اور زبردستی اس سے کوئی گناہ کروایا جائے کہ سر پر تلوار رکھی گئی ہے اور کہا جائے کہ شراب پیوں نے تو گردن اڑا دیں گے تمہاری, اب مجبوراً جان بچانے کے لیے شراب پی لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں. اللہ کا دین اتنا اچھا دین ہے کہ جس میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت پوری موجود ہے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر ایک آدمی جانتے بوجھتے غلط راستہ چنتا ہے, جانتے بوجھتے اللہ کا حکم توڑتا ہے, جانتے بوجھتے ایک غلط چیز کو چنتا ہے, تو ایسا آدمی گمراہ ہے, اس پر گناہ ہے. ہمارے سامنے حق آ گیا, اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی, باپ دادا کا طریقہ ہم نے ایک طرف رکھا اور اللہ کا طریقہ, اللہ کا دین, رسول کی سنت ایک ساتھ سامنے آ گئی, اب دونوں میں سے کیا چننا ہے؟ معلوم پڑا یہ غلط ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات صحیح ہے. اب پھر بھی اگر وہ غلط بات پر قائم رہے اور غلط کو چنے تو یہ آدمی گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, جس میں تم سے بھول ہو جائے, چوک ہو جائے, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن جو دل تمہارے پکے ارادے کے ساتھ کریں, دل کے پکے ارادے کے ساتھ جو چیز تم کرتے ہو, جو غلطی اور گناہ تم کرتے ہو, اس پر تمہاری پکڑ ہونے والی ہے. ایک آدمی کو معلوم نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے, تب تک تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے, جس کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے, لیکن پھر بھی آدمی اس پر جم جاتا ہے, تو اللہ کے ہاں ایسا آدمی مجرم ہے, گناہگار ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, دل کے ارادے کے ساتھ جب آدمی غلط کرتا ہے, جانتے بوجھتے کرتا ہے, تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں گناہگار ہوتا ہے. یہ اسلام میں ہے. اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, چلیے ٹھیک ہے جانتے بوجھتے ہی کیا, تو ایک دروازہ اس کے لیے کھلا ہے, وہ توبہ اور رجوع کا, پلٹنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے, غلطیاں ہی کرتی ہے. آدم کی اولاد سارے انسان, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, لیکن غلطی کرنے والوں میں بھی اچھے ہیں وہ, کون؟ جو توبہ کرتے ہیں, جو غلطی چھوڑ کے اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں. آپ جا رہے ہیں گاڑی پہ, اب آپ کو معلوم نہیں رستہ کدھر ہے, یا بہت غصے میں آ گئے, جہاں گاڑی لے جا رہی جا رہے ہیں, گھر میں جھگڑا ہو گیا, نکل گئے, کہیں اور پہنچنا آپ کو ہے. اگر آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں, کسی سے پوچھا آپ نے, بھائی یہ راستہ وہاں جاتا ہے؟ نہیں, یہ راستہ وہاں نہیں جاتا, ہوا تو پیچھے چھوڑ کے آ گیا. اب آدمی کہے نہیں, جس راستے پر میں چلوں وہی صحیح راستہ ہے, تو کبھی منزل پہ پہنچے گا نہیں. ایک آدمی بس میں بیٹھ گیا, بہت لڑ جھگڑ کے اس کو کسی طرح بس میں جگہ مل گئی, کئی لوگ نیچے رہ گئے, یہ کسی طرح سے راستہ نکال کے بالکل چونٹی کی طرح بس میں گھس گیا. اندر جانے کے بعد میں اس نے اچھا سانس لیا, چلو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بس تو مل گئی اپنے کو, ٹرین مل گئی اپنے کو. بعد والے مجھے, بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہ ہم اس کو یہاں جا رہے ہیں. کہ یہ وہ بس وہاں نہیں جاتی ہے, اپنا کام کرو, بس ملی ہے اتنی قسمت سے, آؤ اترو. نہیں ہو سکتا ہے, کتنا بیوقوف آدمی ہو, ارے بس تو مل گئی لیکن تیری بس نہیں ہے یہ. بولے کچھ بھی ہو بس تو ملی نا. آپ بتائیے لوگ کیا کریں گے؟ بولے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ اسی بس میں چلو, آپ کو ایک نہیں دو دو بس ملنے والی ہے, کیونکہ واپس آنے کے لیے بھی ایک بس لگے گی آپ. دیکھیے اس آدمی پہ ہم ہنستے ہیں, لیکن کبھی اپنے اوپر بھی غور کریں کہ زندگی میں ہم ایک راستہ چنتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو غلط راستہ چنتے ہیں. جوانی میں بچپن میں باپ دادا کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتے ہیں, چلتے چلتے جب بال سفید ہوتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے, معلوم پڑتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے. ایکسپیرینس آتا ہے, علم آتا ہے, پڑھتا لکھتا بیان سنتا ہے, علماء کی بات سنتا ہے, اس کے سامنے آتا ہے کہ دیکھ جس بس میں بیٹھا ہے جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح راستہ وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے, صحیح راستہ دوسرا ہے. لیکن آدمی سوچتا چلو اتنا چلا ویسٹ ہو جائے گا میرا, اتنے ایفرٹس جو ہوئے میرے, اتنا چلا ہوں راستے پہ اب واپس مڑ نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط بس میں بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم کو اس بس سے اترنا نہیں, ہم جہاں بھی لے جائے بس مل گئی ہم کو. انسائٹ ہو جائے گا, لوگ سوچیں گے دیکھو, ہنسیں گے لوگ غلط بس میں آ گیا تھا, اسی لیے غلط ہی بس میں بیٹھے رہو چاہے کہیں بھی پہنچو. اور کئی لوگ اسی بس میں مر جاتے ہیں, کئی لوگ اسی غلط راستے پر مر جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں. توبہ کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹنا, یو ٹرن جس کو ہم کہتے ہیں, مڑنا لوٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد سب کی سب مسٹیک کرتی ہے, غلطیاں کرتی ہے, سب ہی غلطی کرتے ہیں. کون ہے ایسا آدمی لاؤ پکڑ کے نہیں کیا غلطی کبھی نہیں؟ کوئی آدمی نہیں ایسا, ہر آدمی غلطی کرتا ہے. کسی کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتی, کسی کی نہیں ہوتی. کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, اور خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو غلطی کے واضح ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں, واپس مڑیں, سیدھے راستے پر آ جائیں, حق کی طرف سچائی کی طرف مڑ جائیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر غلطی کرے بھی تب بھی معاملات کیس اس کے ہاتھ سے نکلا نہیں, وہ واپس جنتی بن سکتا ہے. کیسے؟ سچائی کو قبول کر کے سیدھے راستے پر لوٹ کر. اس کے لیے ایک چانس ابھی بھی ہے, مرا نہیں ابھی, وہ زندہ ہے. زندگی میں لوٹنے کا موقع باقی ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سچائی سامنے آ جانے کے بعد حق کی طرف لوٹتا نہیں ہے بلکہ غلطی پر اڑا رہتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی بات کہی ہے. ایسا آدمی برباد ہونے والا ہے, وہ برباد ہونے والا ہے. آپ فرماتے ہیں ویل للمصرین, اپنی غلطی پر اڑے رہنے والوں کے لیے بربادی ہے, اپنی غلطی پر اڑے رہنے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے علم آ جاتا ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے اپنی غلط بات پر اڑے رہتے ہیں, برباد ہونے والے ہیں لوگ. چاہے آج ان کو عزت مل جائے, چاہے آج ان کی گدی ان سے نہ چھنے, چاہے آج ان کا دنیا میں فائدہ ان کو ملتا رہے, دنیا میں گاڑی چلتی رہے گی, لیکن یہ گاڑی جس ٹریک پر جا رہی ہے وہ ٹریک کھائی میں ختم ہوتا ہے, ان کی گاڑی کھائی میں گرنے والی ہے. وہی بربادی ان کے لیے جو حق کے سامنے آنے کے بعد بھی غلط راستے پر اپنی غلط بات پر اڑے رہیں, یہ لوگ برباد ہونے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے, اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے, یہ دیکھیے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے دیکھو غلطی ہم سے ہو سکتی ہے, عالم سے نہیں ہو سکتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں علم کے اعتبار سے بھی, تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, اتنے بڑے عالم عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر ہم یہ مان لیں, لوگ یہ سوچتے ہیں, اگر ہم یہ مان لیں کہ عالم سے غلطی ہو گئی تو یہ ایسا ہے جیسے عالم کی ہم نے بے عزتی کر دی ہے. بہت سارے لوگ چپکے چپکے اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ عالم صاحب سے بھی غلطی ہوتی ہے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عالم کا انسلٹ کرنا کیا ہے؟ غلط بات ہے. عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے عالم صاحب سے غلطی ہوئی, تو یہ غلطی کو گمراہی سمجھتے ہیں. حالانکہ غلطی اور گمراہی میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کے فیصلہ کرنے میں مسٹیک ہو گئی. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے پیشنٹ کا آپریشن کیا اور پورا جو بھی علم اس کے پاس تھا اس کے اعتبار سے پوری کوشش اس نے کی, لیکن پھر بھی پیشنٹ کو بچا نہیں سکا. تو آدمی کیا کہتا ہے, دیکھو ڈاکٹر لوگ اتنا کر کے بھی آدمی مر جاتا ہے اس لیے اگلا کوئی آپریشن کرنا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ایکسپرٹ کا ایکسپرٹ باقی ہے اور وہ علاج کرتا ہے اور اس نے اپنے پورے علم کی روشنی میں علاج کیا, لیکن اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. اس کو کوئی پھانسی نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے کوشش پوری کی. اسی طرح سے ایک عالم, وہ قرآن کا علم رکھتا ہے, حدیث کا علم رکھتا ہے, دین کی معلومات اس کو ہوتی ہے, لیکن وہ عالم الغیر نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس ہر بات کا علم نہیں ہوتا ہے. اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پھر بھی ایسی ہوتی ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے, لہذا اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو عالم سے غلطی اگر ہو جائے تو اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی ایسا عالم جو واقعی قرآن اور حدیث کا عالم ہو, قرآن اور سنت کا عالم ہو, اور بہت گہرا علم رکھتا ہو, بہت ہائی لیول کا علم رکھتا ہو, اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. جب ایک حاکم, ایک مجتہد, ایک قاضی, ایک بڑا عالم کوشش کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے, ججمنٹ پاس کرتا ہے, کسی بھی کیس میں ججمنٹ دیتا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اچھا ہے, برا ہے, ایسا کرو, ایسا مت کرو, فیصلہ دیتا ہے, فلہ اجران, اگر وہ صحیح فیصلہ ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں, دو ثواب ملتے ہیں, دو نیکیاں ملتی ہیں. وہ اذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر, اور اگر وہ فیصلہ کرے, کوشش کرے, کوشش کرے, ڈھونڈے, تحقیق کرے, غور و فکر کرے, پھر فیصلہ دے, اور فیصلہ دینے میں اگر عالم سے غلطی ہو جاتی ہے, اس کا ججمنٹ اگر مسٹیک اس میں ہوتی ہے, تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک نیکی ضرور ملے گی, ایک اجر ضرور ملے گا. کیوں, ایسا کیسے؟ علماء نے کہا کہ دو نیکیاں ملیں گی. کیسے؟ ایک صحیح فیصلہ دینے کی نیکی, دو فیصلہ کرنے کے لیے جو کوشش اس نے کی, تحقیق کی, غور و فکر کی, جو کوشش اس نے کی, اس کے ایفرٹس کی وجہ سے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. لیکن اگر اس کا فیصلہ غلط نکل آئے, مسٹیک ہو جائے اس سے فیصلہ دینے میں, تو اس کے فیصلے میں جو کوشش اس نے کی ہے اس کی تو نیکی ملے گی, لیکن چونکہ مسٹیک ہو گئی اس لیے صحیح جواب دینے کا اجر اس کو نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ غلطی کرنے پر غلطی کا اجر ملتا ہے, غلطی کا اجر نہیں ہے. کوشش کرنے کے باوجود غلطی ہو گئی تو صحیح تو نہیں ہوا, جواب صحیح نہیں تھا, اس لیے ایک نیکی نہیں ملے گی جواب کی, لیکن کوشش کی نیکی اس کو ملے گی. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے امام, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے اہل علم, اللہ والے, جو بھی فیصلے انہوں نے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے, جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اس حدیث کی بنیاد پر چاہے ان کے اجتہاد میں خطا ہو جائے ان کو ایک اجر ضرور ملے گا, لیکن خطا خطا ہے, اس کو صحیح نہیں مان سکتے. ان کو معلوم نہیں تھا صحیح جواب کیا ہے, ظاہر بات ہے غلطی ہوتی ہے, لیکن اس پر بھی ان کو کیا ملے گا, ایک ثواب, ایک اجر ملے گا. لیکن ان کے بعد اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں تھا, صحیح فیصلہ یہ ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایسا آیا اور دوسرے بڑے عالم نے یہ بتایا ہے, دوسرے بڑے عالم نے یہ بتایا ہے جو انہی کی طرح بڑا عالم تھا. اب اس کی مانے کہ اس کی مانے کس کی طرف پلٹے گی؟ سچائی کی طرف, حق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, وہ بات ماننی پڑے گی جو دلیل کے مطابق ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دین, اللہ اور اس کے رسول سے ملنے والا علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا ہے. انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں. وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم, نبی اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. تو وہ علم دلیل ہے, اس علم کی روشنی میں فیصلے کرنے پڑیں گے. اس علم کی روشنی میں اگر معلوم پڑتا ہے کہ فلاں عالم صاحب کی بات صحیح اور فلاں عالم صاحب کی بات صحیح نہیں, تو وہی بات لینی پڑے گی جو اس علم کی بنیاد پر صحیح ثابت ہوتی ہے. تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے عالم, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے 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 عالم, حدیث تو بتا رہی ہے کہ اگر ان سے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو ایک نیکی تو ہے, تو ہم اس خطا پہ بھی چلیں گے تو ہم کو بھی ایک نیکی ملے گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو جو نیکی ملی ہے وہ خطا پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ملی ہے, ان کو نیکی ملی ہے تحقیق کی کوشش کرنے کی وجہ سے. آپ نے تو وہ کی نہیں, آپ کو کیسے ملے گا؟ انہوں نے حق جاننے کے لیے کوشش کی ہے پھر بھی غلطی ہو گئی, پھر آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ ایک عالم کا فتویٰ جب علم اور دلیل کی صورت میں سامنے آ جائے کہ یہ خطا ہے, گناہ نہیں خطا ہے, مسٹیک ہے, ٹیکنیکل مسٹیک ہے, تحقیق کی غلطی ہے, جب دوسروں کے لیے سامنے بات آ جائے کہ خطا ہے, بڑے بڑے عالم بتا رہے ہیں, تو کیا بعد والے اس خطا پر چل سکتے ہیں وجہ اس عالم کو بنا کر کہ اتنے بڑے عالم ہیں ان کی خطا بھی صحیح ہوتی ہے؟ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطا الرأی سنۃ للأمۃ, اعلام الواقعین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت وہ ہے, چلنے کا طریقہ وہ ہے, راستہ وہ ہے, صحیح طریقہ وہ ہے, سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا, دین وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین قرار دیا ہے. السنت ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطا الرأی سنۃ للأمۃ, اور تم کسی کی رائے کی غلطی کو لوگوں کے لیے سنت مت بناؤ. کسی کی رائے کی غلطی, کسی کے اجتہاد اور تحقیق کی غلطی, تم لوگوں کو غلطی پر عمل کرنے مت لگاؤ جبکہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ علمی غلطی ہے. اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کا فتویٰ اگر ثابت ہو جائے کہ دلیل سے ٹکراتا ہے اور فتوے میں غلطی ہے, تو اس عالم کی عزت کی وجہ سے, اس عالم سے محبت کی وجہ سے, اس عالم کی تعظیم کی وجہ سے وہ غلط ثابت ہونے کے بعد بھی اس کے فتوے پر عمل کرتا رہے, جائز نہیں اس کے لیے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ عالم نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی, لیکن یہ بعد والا جانتے بوجھتے غلطی پر چل رہا ہے. آپ بتائیے اگر عالم صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے, کیا وہ جان بوجھ کے کرتے ایسا؟ نہیں, تو غلطی ہو گئی اسے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے کوئی بزرگ غلطی سے کسی غلط بس میں بیٹھ گئے, اب یہ بھی کہے ہمارے بڑے بزرگ اس بس میں بیٹھے تھے تو میں بھی اس میں بیٹھوں گا, ان کو تو معلوم نہیں تھا وہ اتر گئے, یا اگر معلوم ہوتا تو اتر جاتے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن چونکہ وہ اس بس میں چڑھ گئے ہیں یہ بھی اس بس میں چڑھ گئے. علم کی وجہ سے, علم کے باوجود ایک غلطی پر عمل کرنا گناہ ہے, گمراہی ہے. ہاں اگر علم نہ ہو اور غلطی ہو جائے کسی مسئلے میں تو یہ گمراہی نہیں ہوتا ہے, یہ گناہ نہیں ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ نہ صرف یہ کہ کسی عالم کی غلطی ثابت ہونے کے باوجود اس پر جمے رہتے ہیں, بلکہ اس کے لیے دوسروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں, ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, کیسے غلط ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ ان کو معلومات تھی, کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی, کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا, کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی. تو جو بھی کہے, چاہے قرآن سے ٹکراتا دکھائی دے, چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف دکھائی دے, ہم تو بس اسی راستے پر چلیں گے, ہم تو بس اپنے بڑوں کی مانیں گے, ہم تو بس اپنی جماعت کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق, اس آدمی کی مثال جو حق ناحق اپنی قوم کی مدد کرتا ہے, ناحق میں غلط بات پر اپنی قوم کو سپورٹ دیتا ہے, اس کی طرفداری کرتا ہے, اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا, مثل بعیر تردد وهو یجر بذنبه, اس کی مثال ایسی ہے, ایک آدمی غلط بات میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو, ایک اونٹ کسی گڑے میں گر رہا ہو اور ایک آدمی اس اونٹ کی دم پکڑ کے اس اونٹ کو کنویں سے باہر نکالنے کے لیے کھینچ رہا ہے, بتائیے کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اونٹ اتنا بھاری بھرکم ہے کہ وہ اونٹ جب گڑے میں گرے گا, کنویں میں جائے گا, تو دم والے کو بھی کنویں میں گم کر دے گا, اس کو بھی لے کے جائے گا. تو غلط کو بچانے کی کوشش, غلط کو سپورٹ کرنے کی کوشش میں آدمی خود بھی گڑے میں گر جاتا ہے. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں, جس کی بات صحیح ہے اس کو صحیح کہے, جس کی بات غلط ہے اس کی بات کو غلط کہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک آدمی سچائی کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتا ہے, آپ دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں, سچائی کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان نمبر ایک, ایک آدمی جب حق سامنے آ جاتا ہے اور پھر بھی قبول نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی عزت کھوتا ہے, وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے. ایک آدمی کو سب بتا رہے ہیں, دیکھو صحیح ہے, بولا نہیں نہیں ایسا کیسا ہو سکتا, نہیں میں صحیح, ارے دیکھو آپ غلط ہو, یہ دلیل ہے. کسی آدمی کو اکاؤنٹس بتا رہے ہیں, کیلکولیشن پورے بتا رہے ہیں, کیلکولیٹر سے بتا رہے ہیں, لیکن چونکہ اس کی مسٹیک ہو چکی تھی اب وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے, نہیں میں نے جو کیلکولیٹ کیا وہی صحیح ہے, ارے تو ٹوٹل نہیں آ رہا نا, نہیں میں جو کیا وہی صحیح. لوگ کیا ہوتے جان بوجھ کے کر رہا ہے, عزت لوگوں کی نگاہ سے گھٹ جاتی ہے, اپنی بڑائی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے, کھل کے آ جاتا ہے. لیکن اگر آدمی کہے کہ ہاں دیکھو غلطی ہوگی میرے سے, واقعی غلطی ہوگی, چلو اچھا کہ آپ لوگوں نے بتایا مجھے, کر دو وہاں کریکشن کر دو وہاں پہ. جب آدمی واقعی حق کو قبول کر لیتا ہے تو لوگ اس کو, اس کی عزت کم نہیں ہوتی, لوگ بولتے دیکھو اتنا بڑا آدمی رہ کے بھی ہماری بات کو فوراً اس نے تسلیم کر لیا, کتنا آدمی اچھا انسان ہے. حق کو قبول کرنے سے عزت بڑھتی ہے, حق کو رد کرنے سے عزت گھٹتی ہے. تو وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے جو سچائی کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی عزت بچانے کے لیے حق کو قبول نہ کرے, لیکن حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ عزت ہی کھو دے. جس کے بچانے کے لیے حق کو قبول نہیں کر رہا تھا وہی کھو دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, امام گزرے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ما کابرنی احد علی الحق ودافع الا سقط من عینی الا سقط من عینی ولا قبله الا هبته واعتقدت مودته سیر اعلام النبلاء میں امام الذهبی نے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان نے مجھ سے حق بات پر بھی جھگڑا کیا اور بڑائی کی وجہ سے حق کو حق کا انکار کیا, حق پر غالب آنے کی کوشش کی غلط پر ہونے کے باوجود, اور اپنی غلط بات کا ڈیفنس کیا, اپنی غلط بات کو بچانے کی کوشش کی, تو میری نگاہوں سے وہ گر گیا, میری نگاہوں میں اس کی عزت ختم ہو گئی. ہاں جس انسان نے حق کو فوراً قبول کر لیا سامنے آ جانے کے بعد, تو میرے اوپر اس کی ہیبت داری ہو گئی, اس کی بڑائی میرے دل پر چھا گئی اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. آپ دیکھیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں, آپ کسی بھی آدمی کو, بڑے آدمی کو آپ کوئی بات بتائیں, صاحب آپ کی غلطی ہو گئی, حضرت آپ کی غلطی ہے, وہ آدمی کا ایسا ہے, اچھا اچھا بہت بہت شکریہ. آپ بتائیے آپ کے دل میں وہ آدمی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ بڑا ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی آپ اس کو بتائیں یہ مسٹیک ہے, وہ کہے گا نہیں نہیں چلو اپنا راستہ ناپو, تم کو زیادہ معلوم کہ ہم کو زیادہ معلوم, کیونکہ آدمی کی کیا ہی غلطی بتا رہا ہوں پھر بھی مانتا نہیں, آپ کی نگاہ سے گر جائے گا وہ آدمی. تو جو آدمی حق کا انکار کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, اس کی عزت گھٹ جاتی ہے, اور حق کو قبول کرتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے. نمبر دو, دوسرا نقصان کیا ہے حق سامنے آنے کے بعد قبول نہیں کرنے کا؟ آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور دل میں حق کے قبول کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ غلط بات صحیح دکھائی دینے لگتی ہے, گمراہی کی طرف چلنا اور آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی ڈھلان پر بریک اگر نہیں مارتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, گاڑی اور فاسٹ ہو جاتی ہے, اور جا کے بریک نہیں مارے گا تو سامنے ٹکر دے دے گی, کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جو آدمی غلط راستے پر حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی چلتا ہے, تو بہت بڑا امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر اس کا رکنا ممکن نہ ہو, اس کی سپیڈ اور بڑھ جاتی ہے, پھر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اس کو غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی آدمی, جو بھی شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے, اللہ کے رسول کی مخالفت کرے, اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر, جس پر سارے ایمان والے چلے, اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّم, اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف چلتا ہے, سچ بات حق بات سامنے آنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا ہے, اس کو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے. اللہ کا فائدہ ہے یہ, اللہ کی سزا ہے دنیا میں, تیرے سامنے حق آیا تو نے اس کو قبول نہیں کیا, کہاں جانا چاہتا ہے ہم وہاں موڑ دیں گے, جہاں جانا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو وہی دھکا مل جاتا ہے, گڑھے میں جانا چاہتا ہے گڑھے میں دھکا ملے گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اور انجام کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّم, جہنم میں پہنچائیں گے. تو دوسرا نقصان یہ ہے جب آدمی کے سامنے حق آ جاتا ہے پھر بھی قبول نہیں کرتا, اس کی مخالفت کرتا ہے, تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ گمراہی اس کو ہدایت دکھائی دینے لگتی ہے, پھر وہ اسی راستے پر چلتا ہے, اس کا مڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب ایک عمر تک غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے صحیح بات آتی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسی پر چلتے رہے ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان حق کو نہیں ماننے کا جبکہ حق سامنے آ جائے, آخرت کا اندھاپن. دنیا میں دل کا اندھاپن تھا, آخرت میں واقعی اللہ اس کو اندھا بنا کے حشر میں اٹھائے گا. اللہ تعالی حق آ جانے کے بعد بھی جن لوگوں نے اپنی آنکھیں دنیا میں بند کر لی, حق کی طرف پلٹے نہیں, قیامت کے دن سزائیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اندھے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کہ جو میری نصیحت سے, میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, اس کے لیے دنیا میں ایک تنگ زندگی ہم دیں گے. اور ونحشره يوم القيامة أعمى, اور قیامت کے دن حشر میں اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. جس نے دنیا میں اپنی آنکھیں بند کر لی, حق کو دیکھنے سے پرہیز کیا, قیامت کے دن اندھا بنا کے اس کو کھڑا کریں گے. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, وہ کہے گا اے میرے پروردگار, تو نے مجھ کو اندھا بنا کے اٹھایا جبکہ دنیا میں میں آنکھ والا تھا, ایسا کیسے؟ اے اللہ تو نے مجھ کو کیوں اندھا بنا کے اٹھایا, دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ جواب میں کہے گا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں, تیرے پاس ہماری طرف سے علم آیا تھا, ہماری دلیلیں نشانیاں آئیں, اتت کا آیاتنا فنسیتا, تو نے ان آیتوں کو بھلاوے میں ڈال دیا, ان کو سنا انسنا کر دیا, ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھی. فنسیتا وکذلک الیوم تنسا, جیسے تو نے ہماری نشانیوں کو, ہماری آیتوں کو, ہماری دلیلوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا, آج بھی تجھ کو ہم ایسی طرح سے بھلاوے میں ڈال دیں گے. تو جو آدمی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کا انکار کرتا ہے, ایسا آدمی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی کیوں حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی حق مانتا نہیں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, باپ دادا کا طریقہ. لوگ بولتے ہیں کہ دلیل آ جانے کے بعد لوگ کیوں نہیں آتے سیدھے راستے پر؟ حق جب آ گیا, حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. قرآن و سنت حق ہے, اور جو اس کے مطابق ہو یہ حق ہے. قرآن و سنت کی بات سامنے آ جانے کے بعد بھی, مومنین کا راستہ, سلف کا راستہ سامنے آ جانے کے بعد بھی آدمی اس کو مانتا نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی باپ دادا کے طریقے کو اپنے لیے دلیل بنائے ہوئے ہو, وہ اپنے سماج میں جو چیز چلتی آ رہی ہے پیڑھی سے پیڑھی, ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی, جو ہمارے سماج میں رواج چلا رہا ہے, سماج جس راستے پر چلتا جا رہا ہے, اتنے سالوں سے لوگ ایسا ہی ایسا کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں, ہماری بستی میں, ہمارے گاؤں میں لوگ ایسا کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے. تو جو لوگ باپ دادا کو نبی کا مرتبہ دیں, ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف نہیں آ پاتے ہیں. ایک وجہ یہ, اور یہ مشرکین کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا حال بیان فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, آؤ رسول کی طرف, آؤ بڑھو رسول کی طرف, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کی طرف, وحی کی طرف آؤ, رسول کی طرف آؤ, جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا, وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر, جس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے, باپ دادا کا دین بس, اور کچھ نہیں چاہیے. تو کچھ لوگوں کے لیے باپ دادا جس چیز پر چلتے رہے وہی دین ہوتا ہے, چاہے باپ دادا کچھ بھی کرتے رہے. کتنے لوگ ہیں آپ ان کو قرآن کی آیت بتائیں, حدیث بتائیں, نبی کا طریقہ بتائیں, صحابہ کے اقوال بتائیں, کہتے پھر باپ دادا جو کر رہے ہو غلط. یہ وہی آدمی ہے کہ اگر اس کو باپ دادا بولے دے طلاق بیوی کو, دے گا؟ سارے اکاؤنٹ کا پورا پیسہ مجھ کو دے گا یہ کمپنی جس میں تو جاب میں چھوڑے گا میری طرح پاجامہ ٹوپی پہن کرتا پہن پہنے گا دنیا کا نہیں سنے گا باپ دادا کی دین میں نبی کی بھی کیا سنے گا ایسی سنے گا باپ دادا کی زندگی میں تو سنے گا ہی سنے گا مرنے کے بعد بھی سنے گا باپ دادا کا طریقہ ہے باپ دادا نبی کے پابند ہے یا نبی باپ دادا کے پابند ہے کیا ہے باپ دادا نبی کے پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین باپ دادا اور ہم سب اس کے پابند ہیں اگر باپ دادا اس سے ہٹے ہوئے ہیں ہم کو ان کی بات چھوڑنی پڑے گی آپ بتائیے آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ وائرنگ کر رہے گھر کی اور دادا ہے آپ کے بولے دونوں ایک ہی وائر ایک ہی اس میں ڈال دے سورا آپ کیا کہیں گے
ارے باپ دادا بول رہے ہیں تو کچھ بڑی بات ہوگی
کریں گے آپ جوڑیں گے دونوں وائر آپ ساتھ میں کہیں گے نہیں آپ جائیے آرام کیجیے میں آتا ہوں آپ کی غلط بات آپ ان کی نہیں مانتے لیکن دین کے بارے میں ایک آدمی گویا کہ ان کو نبی سمجھنے لگ جاتا ہے رواج اسلام کا بدل نہیں ہے اس کو یاد رکھیے سماج کا رواج اسلام کا بدل نہیں ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے رواج کو تابع ہونا چاہیے دین کے اگر تابع نہیں ہے رواج کو چھوڑنا پڑے گا اگر تابع ہے اسلام کے تو پھر اس کو اختیار کر سکتے ہیں کتنی بدعت سماج میں پھیل جاتی ہیں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا دین ہو حالانکہ اس سے کوسوں دور ہوتا ہے تو پہلی وجہ حق کے اوپر نہ آنے کی کیا ہے باپ دادا کی وجہ سے آدمی نہیں آتا ہے دوسری وجہ گمراہ کن رہبر ایسے راستہ بتانے والے جو غلط راستے پر ہیں اور غلط راستہ دکھا رہے ہیں گمراہ رہنما قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کا حال قیامت کے دن بتایا اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قیامت کے دن جب جہنم میں ان کے چہرے آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے آگ ان کو لگے گی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا ان کے چہرے آگ میں جائیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول دیکھیے افسوس وہاں کیا ہوگا جو آدمی جہنم میں جائے گا اس کو کس چیز کا افسوس ہوگا یا لیتنا ہائے افسوس اطعنا اللہ واطعنا الرسول کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مانی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی مانی ہوتی کاش ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کیا ہوتا کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل اور اے ہمارے رب ہم نے اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی مانی اپنے سیاسی لیڈروں کی سرداروں کی اور اپنے برے علماء کی مانی وکبراءنا اپنے بڑوں کی مانی اپنے مشائخ کی مانی فاضلونا السبيل تو انہوں نے ہم کو تو راستے سے بھٹکا کے چھوڑ دیا ہم کو بھٹکا دیا انہوں نے تو قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف میں نے اپنے بڑوں کی مانی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں نے اپنے سرداروں کی مانی تو قیامت کے دن یہ آدمی جہنم سے نہیں بچ پائے گا اور نہ وہ بچ پائیں گے جنہوں نے گمراہ کیا تھا بلکہ یہ ان کے لیے دعا کرے گا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دوہرا عذاب دے دگنا عذاب دے اور اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما کیونکہ انہوں نے ہم کو بھی بھٹکایا خود بھی بھٹکے تو دو عذاب ان کو دے بھٹکنے کا بھی اور بھٹکانے کا بھی تو دوسری بڑی وجہ برے رہبر ہیں تیسری وجہ حق نہیں ماننے کی لوگ کیوں نہیں مانتے حق گھمنڈ تکبر میں بڑا ہوں حق ماننے سے میں چھوٹا ہو جاؤں حالانکہ چھوٹا وہ ہے جو حق کو نہ مانے جو حق کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کرے اور سب سے پہلے کس نے کیا یہ اور کس کا طریقہ یہ کہ گھمنڈ کی بنیاد پر صحیح بات کو نہیں ماننا یہ ابلیس کا طریقہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, آدم کو سجدہ کرو, تو سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے نہیں کیا. ابا کیوں نہیں کیا؟ ابا انکار کیا, واستکبر اور گھمنڈ میں آ گیا. وکان من الکافرین, کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں ہی میں سے تھا, اس کا کفر اس واقعے سے سامنے آ گیا. اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کا گھمنڈ تھا. کیا گھمنڈ تھا؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا سورہ الاعراف میں, اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, ابلیس سے اللہ نے پوچھا جب میں نے حکم دے دیا تو اب تجھ کو سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ بن گئی؟ جب میں نے حکم دے دیا ہے تو اب کیا رکاوٹ ہے سجدہ کرنے میں؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منه, اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں, اس سے سپیریئر میں ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے, آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کا ہوں, میں آگ والا ہوں, میں اچھی نسل کا ہوں. نسل کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر, گروہی عصبیت کی بنیاد پر, بہتر پیدائش کی بنیاد پر, ڈگری کی بنیاد پر, فلاں چیز کی بنیاد پر میں اس سے بہتر ہوں, تو اگر صحیح بھی بات ہو تو نہیں مانوں گا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے. تو ایک وجہ تکبر ہے, ایک آدمی حق بات کو نہیں مانتا ہے. چوتھی وجہ حق نہیں ماننے کی, حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی, دنیاوی لذتیں, کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہماری لذتیں چھوٹ جائیں گی. جیسے کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دیکھیں کس کس کے طریقے سامنے آ رہے ہیں, غور کیجیے. ایک تو ابلیس کا طریقہ گھمنڈ کی وجہ سے حق نہیں ماننا, فرعون کا طریقہ گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ماننا بادشاہت عہدہ, اور ایک دنیاوی لالچ کی وجہ سے حق بات نہیں ماننا, یہ یہود کا طریقہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ, اے بنی اسرائیل ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے, قرآن اور اس کی شرح, اس کا فہم جو نبی کو دیا گیا ہے حکمت, ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے, اور وہ ایسی چیز ہے مصدقا لما معکم, تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات, یہ کتاب قرآن تمہاری تورات کو سپورٹ کرتی ہے, اس کی تصدیق کرتی ہے, اس کی باتوں کی وضاحت کرتی ہے. تم اس کتاب کو مانو جو تورات کے اگینسٹ نہیں ہے, تورات کے خلاف نہیں ہے, یہ اسی کتاب کی وضاحت کے لیے آئی ہے. اس میں جو تم نے گڑبڑ کر دی تھی, اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کیا چینجز تم نے کر دیے, اس میں فیصلہ کرنے کے لیے مہیمن علی, اس پر فیصلہ کرنے کے لیے کتاب آئی ہے. ججمنٹ اس کے اوپر ہے, تمہارے اختلافات اور تمہاری ملاوٹوں کے اوپر فیصلے کے لیے کتاب آئی ہے, تصدیق کرتی صحیح بات ہے. ایمان لے آؤ اس پر. وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم پہلے کافر تو نہ بنو. سب معلوم ہے تم کو, ایک نبی آنے والا ہے, تم جانتے تھے وہ نبی ایسا ہوگا, عرب میں ہوگا, امی ہوگا, تم کو معلوم تھا. تم تو پہلے انکار مت کرو, تمہارے پاس یہ علم تھا, تم کیوں انکار کرتے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا دنیا کا مول نہ لے لو. ولا تشترو بھی آیاتی ثمنًا قلیلا, کہ تم میری آیتوں کو بیچ کر اس کے بدلے میں دنیا کی چیزیں نہ لے لو. وإیاہ فرہبون وإیاہ فتقون, اور مجھے سے ڈرو, مجھے سے ڈرو, میرا ڈر رکھو, ڈرو مجھ سے, دوسروں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اس آیت کا پس منظر اگر آپ دیکھیں, یہود کو معلوم تھا ایک نبی آنے والا ہے, لیکن یہود یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ نبی ہے, تو لوگ ہم کو چھوڑ کے ہماری سرداری گدی بڑائی, ہماری عظمت گھٹ جائے گی, ہم کو بھی اس نبی کے تابع ہونا پڑے گا. ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی. مشرکین اور قومیں ہمارے آگے جھکتے ہیں, ہماری بات مانتے ہیں وہ لوگ, ہم جو بولیں گے وہ صحیح, ہماری اتنی بڑی پوزیشن ہے. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جو آنے والا تھا, اب پوری پوزیشن ہمارے ہاتھ سے نکل کے اس نبی کے ہاتھ میں چلی جائے گی, لوگ اس کے پاس جائیں گے, ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو جو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیلیں تھیں اور جو ان کی اپنی کتاب میں تھیں, تورات میں تھیں, انہوں نے ان آیتوں کو یا تو چھپا دیا یا پھر بیان بھی کرتے تھے تو اس کے دوسرے معنی بیان کرتے تھے, حق قبول نہیں کیا. ولا تقولوا اول کافر بھی, انکار کر دیا, کہا کہ نہیں نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے, حق کو نہیں تسلیم کیا, حق کا انکار کر دیا. کیوں؟ گدی چھن جائے گی اور مال و دولت نہیں ملے گا, لوگوں کی طرف سے ہدیے اور تحفے نہیں ملیں گے. تو دنیا کی وجہ سے بھی آدمی حق کو قبول نہیں کرتا, یہ عام طور سے علمی طبقے میں ہوتا ہے, یہ یہود کی صفت ہے. پانچ, دنیا کا نقصان, آدمی کیوں نہیں مانتا ہے؟ مانا اگر تو بہت دھلائی ہوگی, لوگ چھوڑیں گے نہیں, میں اپنی قوم میں اکیلا ہوں. اگر لوگوں کے سامنے میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مانتا ہوں, اگر میں لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے کو چن لوں گا تو لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. اچھا بہت صحیح ہوتا ہے کیا, تو میری پٹائی کر دیں گے. قوم جس راستے پر چل رہی ہے اس کو میں غلط کہنے لگوں اور دوسرا راستہ چنوں اور نہ بھی غلط کہوں تو لوگ کہیں گے اچھا تو وہاں جا رہا ہے اس کا مطلب ہم غلط ہیں. لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, اگر آپ کوئی عمل کرنے لگے یا پہلے کرتے تھے چھوڑ دیں, لوگ کیا کہتے اچھا اس سے پہلے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے کیا, پھر ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ غلط ہے کیا, تو کیوں نہیں کرتا پھر ایسا. تو ایک آدمی کو قوم دبوچ لیتی ہے جیسے بھیڑیا دبوچ لیتا ہے, چیل کوے کی طرح لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کب؟ جب ایک آدمی اکیلا کمزور حق کو قبول کرتا ہے, سماج کی دشمنی اس کو بولنی پڑتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اتنی ہمت جرت نہیں کر پاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں بھائی اللہ تو معاف کرنے والا, پبلک معاف نہیں کرے گی, اللہ معاف کر سکتا ہے پبلک معاف نہیں کرتی ہے, کسی طرح سے غلط پہ ہی جمے رہو, دیکھیں گے مرنے سے پہلے دونوں ہاتھ دونوں گالوں پہ رکھ کے توبہ کریں گے, کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر لیں گے. لیکن بہت سے لوگوں کو توفیق توبہ کی نہیں مل پاتی ہے, موت اس سے پہلے آ جاتی ہے. اور حق کو اس کے وقت پر قبول نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں حق کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے, جیسے کہ آپ نے پہلے سنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں. باؤنڈری پہ بھاگنے کا وقت آئے تو پہلے پیچھے سے.